الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استقى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين محترم صدر مجلس اور معزز حاضرین میرا آج کا عنوان ابھی جس کا اعلان ہوا ہے وہ تو نسبتاً زیادہ طویل یا طوال طلب ہو گیا اسلام اور اس کا معاشی نظام میں اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ اتنی پھیلی ہوئی گفتگو ایک نشست میں نہیں ہو سکے گی اسلام کے صرف معاشی نظام کے بارے میں اس وقت میں کچھ باتیں گوش گزار کروں گا اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ نظام کا جو لفظ اٹیچ ہوا ہے یہ بہت ہی ریسنٹ فینومینن ہے اس صدی سے پہلے اسلام کے لیے نظام کا لفظ صرف ایک مفکر نے استعمال کیا تھا اور وہ شاہ ولی اللہ دہلوی تھے رحمت اللہ علیہ لیکن اس سے پہلے نہ یہ نظام کا لفظ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہمارے ائمہ دین کی تحریروں میں ہے اسلام در حقیقت مجموعہ ہے دو چیزوں کا ایک ایمان ایمان اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ورلڈ ویو کا نام ہے ویلٹان شاؤنگ یہ ایک جرمن فلسفی کی اصطلاح ہے ورلڈ ویو آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کائنات کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے خیر و شر کے بارے میں کیا تصور ہے علم کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی سورسز کیا کیا ہیں یہ تمام وہ ایشوز ہیں کہ جو فلسفے کی مختلف جو شاخیں ہیں ان میں ان سے بحث کی جاتی ہے حقیقت انسان حقیقت زندگی حقیقت کائنات تو ایک طرف تو اسلام نے اس کے بارے میں ایک ورلڈ ویو دیا ہے اس کائنات کے بارے میں تصور دیا ہے حقیقت کائنات و انسان اس کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے ایمان ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالنبوہ ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب یہ ہے ایک حصہ ہمارے دین کا اور یہ اس کی گویا کہ فلسفیانہ بنیاد ہے دوسرا حصہ وہ ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں احکام ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ تمہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اس کے پھر بہت سے شیڈس ہیں اگر آپ ایک طرف سے چلیں گے تو ایک فرض کا تصور ہے اس کے بعد ذرا نیچے آئیے واجب پھر سنت موقدہ پھر سنت غیر موقدہ پھر مستحب پھر مباح مباح در حقیقت ایک درمیانی علاقہ ہے وہ شاید اس کی حرمت ثابت نہ ہو وہ مباح ہے لیکن اس سے ہم آگے چلیں گے تو پھر مکروہ پھر مکروہ ہے تحریمی پھر حرام تو یہ فرض سے لے کر اور حرام تک تقریباً آٹھ درجے ہیں احکام کے یہ احکام عبادات کے ضمن میں بھی ہیں زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں ہیں فیملی لائف کے بارے میں ہیں کچھ احکام کا تعلق جو ہے انسان کی معاشی زندگی سے ہے، کچھ احکام کا تعلق حدود، تعزیرات، سزائیں ان سے ہے، لیکن اصل میں دین نام ہے ان دو چیزوں کا، ایمان اور ایمانیات اور احکام، عوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ تصور جو ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ایک اس کا اپنا ایک نظام ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، یہ اس صدی سے پہلے موجود نہیں تھا. میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے، میں بتا رہا ہوں کہ اس کا جو پس منظر ہے وہ سامنے رہے. یہ جو صدی ہے ہماری، اس میں دنیا میں کچھ تحریکیں اٹھی، ہر تحریک کا کوئی فلسفہ تھا اور اس کے تحت ایک نظام زندگی وجود میں آتا تھا. ہماری یہ صدی جو ہے زیادہ تر کمیونسٹ ریولیوشن کی صدی تھی، 1917 سے شروع ہوا اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. اس پس منظر میں جب اسلام پر غور کیا تو بہت سے مفکرین نے سمجھا اور صحیح سمجھا کہ اسلام نے جو احکام دیے ہیں زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں، ان کو اگر بنیادی اینٹوں کی شکل دے کر تعمیر کیا جائے تو ایک نظام وجود میں آتا، ایک مکمل نظام زندگی. اس کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، اس کا اپنا ایک معاشی نظام ہے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ یہ ہے، لیکن میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اینٹوں کو جوڑنا اس میں انسان کے ذوق کو دخل ہوتا ہے. ایک شخص انہیں اینٹوں کو جوڑتا ہے کسی اور انداز میں، کچھ اور تعمیر وجود میں آ جائے گی. دوسرا شخص اس کو جوڑتا ہے کسی اور ترتیب سے، کچھ اور پیٹرن جو ہے اس سے ایمرج کرے گا. یہ پیٹرن ہمارا ہوگا. بنیادی چیزیں جو ہیں غیر مبدل، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ احکام ہے شریعت کے، اینٹیں ہیں بیسک. اینٹوں کو آپ نے کیسے جوڑا ہے، اس میں آپ کا ذہن، آپ کی اپنی سوچ، آپ کی پرائیورٹیز، آپ کی ترجیحات، آپ کا ذوق، اور آپ جن کنٹمپرری انفلوئنسز کے تحت ہو. آخر ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، مختلف اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں. یہ چیزیں یقیناً اس میں داخل ہو جاتی ہیں جب ہم نظام کا ایک تصور پیش کرتے ہیں. حاصل میری اس حصے کی گفتگو کے اس حصے کا یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے ہمیشہ اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے. جو ہم نے سمجھی ہے باتیں، ان عوامر و نواحی کے ایک حصے کو ہم نے جوڑ کر اسلام کا معاشرتی نظام تجویز کر دیا. کچھ اور احکام ہیں، ان کو ہم نے جوڑا، صغرا کبرا ملایا، اسے کہا اسلام کا معاشی نظام ہے. لیکن اس میں جو اٹرنل اور مستقل ایلیمنٹ ہے وہ احکام ہو گئے شریعت کے. جو تعمیر ہم نے کی ہے اس میں یقیناً ہمارے اپنے ذہن کا، انسانی ذوق کا اور فکر کا کیونکہ دخل ہے، اس میں انسان کو اوپن ٹو کریکشن رہنا چاہیے. اب دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ویسے تو ہر نظام اپنا ایک فلسفیانہ ایک اساس رکھتا ہے، اور اس فلسفیانہ اساس سے اس نظام کو آپ جدا نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے کہ مارکسزم ایک فلسفہ ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم اس کی اصل بنیاد ہے. اس نے تاریخ کی ایک تعبیر کی، پھر اس نے فورسز آف دی ہسٹری کا ایک تصور پیش کیا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک معاشی نظام بھی تجویز کیا. یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ اس کا معاملہ زیادہ گہرا ہے. آپ اسلام کے بحیثیت مجموعی جو اس کی تعلیمات ہیں، خاص طور پر ایمانیات، ان سے آئسولیٹ کر کے اسلام کے نظام کو نہیں سمجھ سکتے. یہ اس ایک ہول کے اندر، اس پس منظر میں، ایک آرگینک ہول جو ہے، اس کے اعتقادات، اس کے تصورات، اس کے ایمانیات، اس کا ورلڈ ویو، اس کا ویلت انشاؤنگ، اور پھر اس کے احکام، ان سب کو ایک حیاتیاتی اکائی کی حیثیت سے دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اور اس پس منظر سے علیحدہ کر کے اگر آپ نے آئسولیشن میں کسی بھی حصے کو سمجھنے کی کوشش کی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تیسری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، یہاں پر ہم زیادہ اصولی اور نظریاتی بحث نہیں کر سکتے، اور میں اس کا کیپیبل بھی نہیں ہوں. میں کبھی بھی اقتصادیات کا طالب علم نہیں رہا، میں طالب علم ہوں تو صرف قرآن کا ہوں، لیکن قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے انسان کی پوری زندگی سے بحث کرتی، لہذا قرآن کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ اسلام کی معاشی تعلیمات کیا ہیں، اس کے آبجیکٹوز کیا ہیں، اور ان آبجیکٹوز کو اسلام کس طور سے اچیو کرتا ہے، سیاسی تعلیمات کیا ہیں، ریاست کے تصورات اسلام کے کیا ہیں. تو میں در حقیقت قرآن کے تعلیموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات کروں گا، لیکن چونکہ معاشیات کے ضمن میں بات کر رہا ہوں تو دو ماڈلز کو سامنے رکھنا ہمارے لیے تفہیم کے لیے بہت آسانی پیدا کر دینے والی بات ہوگی. اگرچہ ایک ماڈل جو ہے ڈس ریپیوٹ میں آ چکا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ مر رہا ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ، کمیونزم مر رہا ہے اپنی جنم بھونی میں ختم ہو رہا ہے، اگرچہ ابھی اس کی پوری بہت بات نہیں ہوئی ہے، بہت بڑا ملک ہے چائنا اس میں موجود ہے، لیکن امریکہ کے بہت سے ممالک میں موجود ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ ابھی اس کی زد میں ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ وہ اس کی زد سے باہر نکل چکے. تو ایک ماڈل وہ ہے، ایک ماڈل ویسٹرن کیپیٹلزم کا ہے جس کا سب سے بڑا نمائندہ امریکہ ہے. ان کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سامنے آ جائیں تو اسلام کے نظام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ پھر نظریاتی بحثیں ہیں، پھر فلسفیانہ بحثیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اس کی استعداد بھی نہیں رکھتا، اور اس قسم کی مجالس میں وہ کوئی صحیح برمحل نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں نظاموں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ ایک میں پرائیویٹ اونرشپ ہے، نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی بلکہ مینز آف پروڈکشن بھی. آپ زمین کے بھی مالک ہو سکتے ہیں، کارخانے کے بھی ہو سکتے ہیں، گھر کے بھی ہو سکتے ہیں، جائیداد کے بھی ہو سکتے ہیں، دکان کے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسرے میں پرائیویٹ اونرشپ کی نفی کی گئی تھی، اب بھی ہے بات جگہوں پر، بلکہ یہ کہ جو بھی اونرشپ ہے وہ اسٹیٹ کی ہے یا نیشن کی ہے، افراد کی نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ دی ارج ٹو ورک ہارڈر یہ ایک جگہ پر کم ہوتا چلا گیا. شروع شروع میں ایک آئیڈیولوجیکل اور ریولوشنری فرور تھا، ایک جذبہ تھا انقلابی، اس نے کچھ کمپنسیٹ کیا، لیکن رفتہ رفتہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کا ایک تقاضا بروئے کار آیا. طبیعت کا تقاضا، میں یہاں دو الفاظ استعمال کروں گا، پہلے عرض کر دوں کہ ایک ہے انسان کی فطرت، ایک ہے اس کی طبیعت. انگریزی میں اس کے لیے آپ کو جدا الفاظ نہیں ملیں گے، آپ ہیومن نیچر کے لفظ سے ہی دونوں کو تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں لفظ فطرت جو ہے وہ بہت بلند ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ در حقیقت انسان کی شخصیت کے جو اعلی پہلو ہیں جس میں کہ بلندی کی طرف رجحان ہے، یہ اس کے لیے لفظ فطرت. ایک طبعیت جو ہمارے حیوانی تقاضے ہیں، ہمارا اڈ اور لیبیڈو جس کو کہا ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں. ہم میں سے ہر شخص ایک حیوان بھی ہے، اور اس میں وہ روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے. جیسے شیخ سعدی نے فرمایا کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ فرشتہ وز حیوان. یہ جو ابن آدم ہے یہ عجیب معجون مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے، حیوان بھی موجود ہے، سارے اینیمل انسٹنکٹس اس میں موجود، لیکن یہ محض اینیمل نہیں ہے. اس کے اندر جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تم صرف حیوان نہیں ہو، اس سے بالا تر ایک وجود ہے تمہارا، وہ ہے فطرت، وہ ہے وہ روحانی ہمارا وجود جو آدم میں پھونکی گئی تھی، جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، ونفخت فیہ من روحی، اور تب وہ مسجود ملائک ہوا آدم. تو یہ دو الفاظ علیحدہ، فطرت کا تقاضا اور طبعیت کا تقاضا. تو انسان کی طبیعت کا ایک تقاضا ہے کہ اگر وہ سمجھے یہ چیز میری ہے، میں پوزیس کرتا ہوں اسے، اسے بنائے گا، سوارے گا. اچھا بھلا سیٹھ آدمی بھی ہاتھ میں جھاڑن لے کے اپنے دکان کے جو شو کیسز ہیں ان کو صاف کرے گا، اور بھی میری ہے. میں زیادہ محنت کروں گا زیادہ یافت ہوگی وہ میری ہوگی، پھر یہ کہ وہ مجھ سے آگے میری آئندہ نسل کو بھی منتقل ہوگی. یہ جو ارج ہے انسان میں یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اور آدمی کام پر زیادہ آمادہ تبھی ہوتا ہے جب یہ ارج اس کی سیٹسفائیڈ ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ تنخواہ ملنی ہے، ویج ملنی ہے، زیادہ محنت کروں تب بھی، کم محنت کروں تب بھی، تو وائی ٹو ورک ہارڈر، وائی ٹو ایکسپٹ مور. تو وہ جو ایک پرسنل انسینٹیو، انسینٹیو ٹو ورک، فری انٹرپرائز، کمپٹیشن، یہ ساری چیزیں کمیونزم کے نظام سے نکل گئی. لہذا پروڈکشن کم، کوالٹی ڈاؤن، مارکیٹ فورسز ہیں نہیں جو بوسٹ کرے اکانومی کو. یہ اس کا نیگیٹو پوائنٹ تھا. ایک دوسرا نیگیٹو پوائنٹ یہ تھا کہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ آزادی بھی چاہتی. واقعہ یہ ہے کہ فطرت انسانی صرف اپنے خالق کی بندگی کے لیے تو آمادہ ہے، کسی انسان کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتی. اس میں تو ہمارے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ انتہائی عظیم. حضرت سعد ابن ابی وقاص جو گورنر تھے ایران کے، انہوں نے صرف اپنے گھر کے باہر ایک دیوڑی بنا لی تھی، دربان کھڑا کر دیا. حضرت عمر کی طرف سے اعتاب نامہ گیا ہے، ڈانٹ، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کیسے بنا لیا. فریڈم، آزادی، یہ آزادی اللہ کے سامنے، کریئٹر، اور لارڈ، اور ماسٹر، اور پرووائڈر، اس کے سامنے تو جھکنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ انسان انسان کے سامنے کیوں جھکے؟ تمیز ادب انسانی ہے جو اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کرنا چاہتی ہے، اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتی ہے. کمیونزم نے آ کر اس کا بھی خاتمہ کیا. ایک تقاضا فطرت کا دب گیا، آزادی. ایک تقاضا طبعیت کا دب گیا، دی انسٹنکٹ آف پوزیشن. یہ ہے اصل سبب کہ وہ نظام ناکام ہو گیا. لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، اس نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی تھی، اور یہ کہ وہ فرق جو آپ کو امریکن سوسائٹی میں نظر آتا ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے مابین، وہ بہرحال مان رہی تھا. ایک اور بیس، ایک اور تیس، ایک اور چالیس کی نسبت ہوگی ویجز میں، ساری باتیں جرنیل اور سپاہی برابر تو نہیں ہو سکتے. لیکن یہ نہیں کہ ان کے پاس بلینز اینڈ بلینز ہیں. اور اس وقت بھی مینہٹن میں اس کا جو ناردرن اینڈ ہے، ہارلم، سب ہیومن لیولز پر ہیومن بینگ زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی دولت کا شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنی دولت. تو اس کا ایک پازیٹو پوائنٹ تھا. اس قدر فرق و تفاوت ہیوز اور ہیو ناٹس میں، یہ بھی فطرت گوارا نہیں تھا. لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے ویسٹرن اکانومی، اب اس میں پرائیویٹ اونرشپ ہے، پرسنل انسینٹیو ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، کمپٹیشن ہے، زیادہ کام کیجئے، زیادہ محنت کیجئے، اپنے آپ کو گلا دیجئے اور اس سے زیادہ یافت ہوگی، یا آپ کی شے ہے، آپ کے پاس رہے گی. پھر اس میں فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایسوسیشن. اگرچہ مغرب کا یہ پہلو میں یہاں بیان کرتا جاؤں کہ یہ فریڈم جو ہے بہت حد تک ایک شراب ہے. مجھے فانی کا شعر یاد آ رہا ہے، بہت پیارا شعر ہے کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں، پھر ہم یہ کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں یہ کام، کم سے کم یہ فیلنگ تو ہے نا. امریکن سوسائٹی میں بھی اصل میں اس کا جو سیاسی نظام ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے. لیکن عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ووٹ ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں ایکسپریس کر سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، میں ایسوسیشن بنا سکتا ہوں، ایک فریڈم اسے محسوس ہوتی ہے. بلکہ میرا اپنا احساس تو یہ ہے کہ آپ امریکن سوائل پر جب اترتے ہیں تو آپ کو فضا میں ایک محسوس ہوتا ہے آزادی. گورنمنٹ وہاں پر نظر نہیں آتی کہ کہاں ایگزٹ کرتی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو سڑکوں کے اوپر وہ ٹریفک کاپس جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے، باقی اور کچھ. یہ ہے اصل میں فرق ان دو اکانومیز کا. ویسٹرن کیپیٹلزم نے انسان کے جو بیسر تقاضے ہیں ان کو پوری طرح ایکسپلوائٹ کیا. لہذا محنت, کوشش, جدوجہد, پروڈکشن زیادہ, کوالٹی اوپر, مارکیٹ فورسز دے آر کمنگ ان ٹو پلے فریلی, اور اسے ایک اکانومی بوسٹ اپ ہو رہی ہے, یہ وہاں موجود ہے. اگرچہ وہ نیگیٹو پوائنٹ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں پر بہت فرق و تفاوت ہے. اس میں صرف ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں, پھر میں اسلام کی طرف آؤں گا. ویسٹرن کیپیٹلزم نے بھی اپنی اس کمزوری کو کافی جلدی ریئلائز کر لیا تھا کہ ہیڈ اور ہیو نوٹس کے درمیان گیپ اگر بہت بڑھ جائے تو بھوکے بھیڑیے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے. لہذا کوئی ویلفیئر کا نظام رہنا چاہیے, بھوکا کوئی نہ مرے, چاہے وہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ہے یو کے کا, چاہے ویلفیئر ہے امریکہ کا. آپ جائیے ڈکلیئر کیجیے میں آؤٹ آف جاب ہوں, ٹھیک ہے جائیے, آپ کو الاٹ ہو جائے گا کنٹری ہاؤس کوئی جو ان کے ہے, کمیونٹی ہاؤس, پھر یہ کہ آپ کو تنخواہ ملنے لگے. اور وہاں بھی بہت سے لوگ جھوٹ بولتے کام کرتے بھی ہیں اور وہ ویلفیئر بھی لیتے, سارا کچھ وہاں پر بھی ہے. یہ کوئی انسان کے وہ بیسر جو ہے انسٹنکٹ وہ سب وہاں پر بھی ہے پورے طور سے. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ریکٹیفیکیشن ہے جو کیپیٹلزم نے کی ہے, ورنہ ظاہر بات ہے کیپیٹلزم کے اصول کے تحت آپ نہیں ارن کر سکتے, جائیے دفاع ہو جائیے مریے, اف یو ارن یو ایٹ, نہیں کر سکتے تو آپ بھوکے مرے. لیکن یہ کہ ایک دونوں نے انتظام کیا اور یہ ایک ضرورت تھی. اب اس کے پس منظر میں میں آپ کے سامنے اسلام کا نظام لانا چاہتا ہوں, اور شاید بہت سے حضرات کے لیے یہ بات بڑی عجیب سی ہو اگر ان کے علم میں پہلی مرتبہ میری یہ بات آ رہی ہو. بعض احباب تو وہ ہیں جو میرے نظریات سے واقف ہیں. اسلام کے میرے نزدیک دو معاشی نظام, ایک معاشی نظام ہے اس کے ایمان کی سطح پر, اسے آپ کہہ سکتے ہیں مورل لیول یا اسپرچل لیول, اس کے کارڈینل پرنسپلز کچھ مختلف. ایک ہے اسلام کا لیگل لیول, اس کے بیسس کچھ اور, اور ان دونوں میں خاصا تضاد ہے. میں جان بوجھ کر ایک اسٹرانگ ورڈ یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا چونکے, جن کو نیند آ رہی ہے وہ ذرا بیدار ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں, یہ کھانا پہلے کھلا دیا ہے تو اس کا یہ نتیجہ تو نکلے گا. تو مجھے نہ صرف اپنی تقریر کرنی ہے بلکہ آپ لوگوں کو جگا کر رکھنا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا تضاد, اس تضاد کو میں پہلے ایک مثال سے سمجھا لوں. دیکھیے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو تھپڑ مارتا ہے, اب اسلام ہی کی تعلیم میں دو ریئیکشنز ہیں جن کے لیے گنجائش, ایک یہ کہ آپ معاف کر دیں, وان تعفو خیر لکم, اگر تم معاف کر دو تمہارے لیے بہت بہتر ہے, تمہاری روحانی ترقی کے لیے, مورل اپلفٹ کے لیے, تمہاری اسپرچل اپلفٹ جو ہے وہ اپ میں ہے, معاف کر دو. دوسرا ریئیکشن یہ کہ جواباً تھپڑ رسید کرو, قانون جو ہے آپ کو الاؤ کرتا ہے بدلہ قصاص, اور قرآن جہاں ایک طرف تلقین کرتا ہے معاف کرنے کی, وہاں ساتھ یہ بھی کہتا ہے وہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اے ہوش مندو بدلے میں زندگی ہے. اس لیے کہ ایک شریر آدمی نے آج شرارت کی تھی, اسے اگر جوابی تھپڑ رسید نہیں ہوا تو کل کسی اور کو مارے گا. اس دنیا کا نظام جو ہے لیگل لیول پر اس کا تقاضا قصاص میں, جہاں مجرم پنش نہیں کیے جاتے وہ معاشرہ ختم ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں ایک ہی دین میں موجود ہیں. اسپرچل لیول پر اس فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور دوسری طرف وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. بظاہر کہا جا سکتا ہے کنٹرڈکشن ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے. ایک کا تعلق ہے انسان کے معاشرے سے, اس نظام سے جو اس دنیا میں ہم چلا رہے ہیں, ایک کا تعلق ہے آپ کی روحانیت سے اور آخرت کا جو اجر و ثواب ہے اس کے اعتبار سے. اب اس میں بیلنس جو ہے بڑا ڈیلیکیٹ ہے. اسی طریقے سے اسلام کے معاشی نظام بھی دو ہیں، ایک اسپرچل لیول پر، روحانی اخلاقی ایمانی سطح پر. اس کے ذرا اصول گن لیجئے کہ کیا ہے. ایبسولیوٹ نیگیشن آف اونرشپ، کوئی انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، مالک صرف اللہ ہے. آپ کسٹوڈینز ہیں، ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آپ تو اپنے ہاتھ کے مالک نہیں. مالک کا مطلب یہ میں جیسی چاہوں استعمال کروں، نو، یہ تو امانت ہے، اپنے خالق کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. اگر نہیں کرو گے، اس کی اپنی منمانی کرو گے، تو تم اس کی اوبیڈینس اور اس کی عبادت اور اس کے اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. تو میں اپنے وجود کا مالک نہیں، میں اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، میں اپنی زبان کا مالک نہیں کہ جو چاہوں بکوں. ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ کوئی لفظ نہ نکلے. قولوا قولا سدیدا، اسی طرح کسی سے کا انسان مالک نہیں. جب اپنے ہاتھ کا مالک نہیں تو کیا مکان اور کیا زمین اور کیا دکان اور کیا کارخانہ. ایبسولیوٹ نیگیشن اونرشپ، ہیومن اونرشپ کی نیگیشن ہے، نہ انڈیویجل نہ کلیکٹو نہ نیشنل نہ اسٹیٹ لیول، کچھ نہیں. دوسرا کارڈینل پرنسپل یہ ہے، وٹ ایور یو ارن، محنت تم کرو گے، کوشش تم کرو گے، لیکن جو کچھ تمہیں ملے اسے اپنی محنت کا صلہ کبھی نہ سمجھنا، یہ اللہ کا فضل. کس قدر یہ قرآن مجید میں قسم کلب صرف ایک جگہ پر آیا ہے، دنیاوی کمائی کے لیے. ہر جگہ یہ قسم آتا ہے نیکی اور بدی کے لیے. انسان کی اصل کمائی تو وہ نیکی ہے جو وہ کر رہا ہے، باقی یہ تو یہ رزق جو ہے یہ فضل ہے اللہ کا. بڑی مشہور آیت ہے، وہ تو ہر شخص کو یاد ہوگی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فضل وہ شے ہوتی ہے جو بلا استحقاق ملے. ایک ویج اجرت، اجر وہ ہے آپ کی ارنڈ شے. فضل وہ تو آپ کے بغیر استحقاق جو شے ملی ہے وہ فضل ہے. تو جو بھی تم کماؤ، محنت کرو، دھندا کرو، مزدوری کرو، کاشت کرو، جو کرو، لیکن جو یافت ہو جائے اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھو. یہ قانونیت ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میں نے کمایا ہے. اوتی تم علی علم عندی، یہ قارون کا فلسفہ ہے، میرا، میری علم، میری ذہانت، میری سمجھ، میری صلاحیت، میری آرگنائزیشنل کیپبلٹیز، یہ ان کا نتیجہ ہے. بس یہ قارونیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات ہے. جو بھی سرپلس ہے وہ تمہارا نہیں ہے حقیقت. یہ اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہے کہ جو ہیو ناٹس ہے ان کو پہنچا دو. یہ سلوے کا مادہ ینفقون قل الاف. اب یہ سرپلس ویلیو جو ہے ایک مارکسٹ فلسفی کی ہے، ایک سرپلس ویلیو اسلام کی ہے. تمہاری ضروریات پوری ہو گئی، اب جو کچھ ہے یہ در حقیقت تمہاری ضرورت سے زائد اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے تمہارے مال میں شامل کیا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. اگر اس کے اوپر قبضہ مخالفانہ رکھو گے تو اپنے آپ کو اپنے خالق کی نگاہ میں نیچے گرا لو گے. اگر اپنے خالق کی نگاہ میں اوپر اٹھنا چاہتے ہو تو دے دو. یہ سلون کا مادہ ینفقون قل الاف، جو بھی ضرورت سے چاہیے. یہ چار باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ اسلام کی اسپرچل تعلیم ہے. یہاں زکات کا تصور ہی نہیں ہے. زکات تو کچھ آپ ریٹین کریں گے تو آئے گی نا. یوں سمجھیے کہ حضور نے ساری عمر زکات نہیں دی، آپ کوئی ریٹین کرتے تو زکات ہوتی نا. شیخ معین الدین اجمیری نے کبھی زکات نہیں دی، کچھ رکھے اپنے پاس تو زکات ہوگی نا. معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ لیول ہے جس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی ایک جماعت نے، سب نے نہیں، تو میں عرض کروں گا کہ زیادہ بڑی تعداد اس دوسرے لیول پر تھے، وہ بھی اسلام کا حصہ ہے، جیسے معاف کرنا بھی اسلام کا حصہ ہے اور بدلہ لینا بھی اسلام کا حصہ ہے. لیکن یہ لیول آئیڈینٹیفائی کر لیجئے. اب اس کے لیے اگر میں ایک اصطلاح استعمال کروں تو شاید آپ ناراض نہیں ہوں گے، دس از دی ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف سوشلزم، بٹ اٹس والنٹری سوشلزم، اٹس اسپرچل سوشلزم، نتھنگ ٹو بی فورسڈ. یہ انسان کے اپنے جذبے سے، اس کا ایمان اللہ پر، اس کا یقین، یہ یقین کی اصل زندگی آخرت کی زندگی. جیسے کہ بہت پیارا واقعہ حضور کے ہاں ہوا، حضرت عائشہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت اصحاب صفا کو اور فقراء کو دے دیا، حضرت عائشہ نے صرف ایک دستی بچا کر رکھی، یہ شانے کا گوشت حضور کو بہت مرغوب تھا. حضور تشریف لائے، پوچھا ما بقیہ منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا ما بقیہ منہا الا قطعہ، بس ایک دستی، ایک شانہ رکھ لیا ہے، باقی سب بھاگ دیا، کچھ نہیں بچا اس میں سے سوائے ایک دستی. آپ نے فرمایا بقیہ کلھا الا قطعہ، ساری بکری بچ گئی سوائے اس شانے کے جو ہم کنزیوم کر لیں. اصل بچت تو وہ ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دی. ویلیوز ہی چینج ہو گئی، ایبسولیوٹلی چینج. آخرت پر یقین صرف ایک ڈوگما ہو، صرف ایک عقیدہ ہو، وہ آپ کے وجود میں شرائط کیے ہوئے نہ ہو، وہ آپ کے کانشسنیس کا انٹیگرل پارٹ نہ بن گیا ہو، تو بات اور ہے. لیکن اگر آخرت کا یقین آپ کے وجود میں سرایت کر جائے تو ساری ویلیوز چینج ہو جائیں. بہرحال یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، لیکن روحانی، اخلاقی، ایمانی یا احسانی سطح پر. دوسرا نظام ہے اسلام کا لیگل لیول پر. لیگل لیول پر اسلام کا نظام، اب میں دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ویسٹرن کیپیٹلزم کے لیے انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم، ویلفیئر کا نظام جب لے آئے تو انٹرنل مینیجمنٹ ہے کیپیٹلزم کی، کہ اس کیپیٹلزم کے اندر ویلفیئر کا ایک حصہ رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ ہیوز اور ہیو ناٹس جو ہے وہ اتنے دور نہ چلے جائیں کہ بھوکے بھیڑیے ہمارے وہ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، تو کہیں یہ بھوکے بھیڑیے جو ہے ہمارے پیٹ جو ہے ان کے اندر خنجر نہ گھونپے. انٹرنل مینجمنٹ آف کیپیٹل. اسلام کا نظام، دو الفاظ بیان کر رہا ہوں، کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم ہے ایٹ اٹس لیگل لیول. پرائیویٹ اونرشپ الاؤڈ، دکان بھی آپ کی ہو سکتی ہے، زمین بھی آپ کی ہو سکتی ہے، کارخانہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے، کھیت بھی آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے، یو اون اٹ. محنت کیجئے، کوشش کیجئے، کمائیے، پرسنل انسینٹو پورا برقرار. ہاں، دونوں طرف حدیں ہیں، حرام سے نہیں کمائیں گے، لمٹس حرام اور حلال کی ہیں. حرام کے دائرے میں یہ دیوار ہے، یہ دیوار ہے، اس کے اندر محنت کرو، جتنی چاہو کرو، خوب کرو، جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا. ایک حد سے آگے نکل جاؤ گے، ویلفیئر لے لیا جائے گا تم سے. اب میں زکات کا لفظ استعمال نہیں کر رہا یہاں، یہ در حقیقت وہی تصور ہے، وہی نظام ہے. تو خذ من اغنیائہم ترد و الی فقرائہم، بڑے پیارے الفاظ ہیں حضور کے. اور عام طور پر جب تحصیلدار جاتے تھے زکات کلیکٹ کرنے کے لیے، انہیں حکم یہ ہوتا تھا کہ جہاں سے لو پہلے وہیں کے فقراء کے اندر تقسیم کرو. تو خذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، یہ وہی فیڈ بیک ہے کہ جہاں فریڈم ہوگی لازماً کوئی آگے نکل جائے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا. وہ تو آپ فورس کر دیں، دوڑائیں، لیکن رسے سے باندھ دیں تو کوئی نہ آگے جائے گا نہ پیچھے رہے گا. لیکن رسے سے باندھا ہوا نہیں ہے آپ نے، تو کوئی آگے جائے گا، کوئی پیچھے جائے گا. اس میں آپ کی ذہانت، آپ کی صلاحیت، آپ کی محنت، کتنی آپ اس کے لیے مشقت کر رہے ہیں، بہت سے فیکٹر جو ہے وہ آئیں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے. ایک حد مقرر کر دی، 7 تولے سونا آپ کے پاس ہو گیا، اگر ہو گیا آپ ڈونرز میں ہیں. Whosoever is below this level is the recipient. یعنی یوں نہ سمجھیے کہ زکات میں فقراء سے مراد یہ جو بھوکا مر رہا ہو، نہیں. ایک لائن ہے جسے آپ نصاب کہتے ہیں، جو لائن سے اوپر ہے وہ ڈونر ہے، جو لائن سے نیچے ہے وہ ریسیپینٹ. یہ سارے جو انسینٹیوز ہیں فری اکانومی, مارکیٹ اکانومی, پرسنل انسینٹیو, پرائیویٹ اونرشپ, سب کے سب یہاں موجود. لہذا زکات اور عشر کے ذریعے سے ویلفیئر کرنا. لیکن اس سے اگلی بات ہے اصل میں کنٹرولڈ کیپیٹل. وہ کیسے؟ یہ میرے نزدیک اسلام کی ایکسکلوسیو شے ہے. دنیا میں اگرچہ آج بات تو محسوس کر رہے ہیں اکانومسٹ کہ جتنا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا ہے انفلیشن بھی بڑھتی ہے, ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیں گے لوگ زیادہ جو ہے انویسٹ کریں گے, جاب اپارچونیٹیز زیادہ ہو جائیں گی, ایمپلائمنٹ جو ہے زیادہ ہوگی, ان ایمپلائمنٹ کم ہوگی. لیکن اللہ تعالی جزا دے شیخ محمود احمد صاحب کو جن کا انتقال ابھی چند مہینے پہلے ہوا ہے, یہ ایک سال ہو گیا. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں, ایک کتاب ان کی اصل تو ابھی نہیں چھپی ہے, مین اینڈ منی, لیکن یہ کہ دو ان کے, ایک انگریزی میں ایک اردو میں, ٹورز انٹرسٹ فری بینکنگ اور سود کی متبادل اساس. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ہی انقلاب آخری کتاب ہے. اس شخص نے 30 برس لگائے اور تمام یونائٹڈ نیشنز کے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے ثابت کیا کہ یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. جتنا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھے گا ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی, انفلیشن بڑھے گی. بہرحال اس چیز کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کنٹرول کیپیٹلزم, اس کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ جو اسلام نے دیا ہے ابولیشن آف انٹرسٹ. دیکھیے اب میں اس کو ایک پروپوزیشن کے حوالے سے سمجھاتا ہوں. آپ کی جو بچت ہے وہی انویسٹ ہوتی ہے نا, سیونگ بینک سیو کرو, یہ کرو وہ کرو, سارا فلسفہ اسی دن گھومتا. یہ آپ کا عفو ہے, جو آپ کی بچت ہے آپ کی ضروریات سے زائد. اسلام نے اس کے لیے ایک طرف تو دو تو اخلاقی لیولز معین کر دیے. سب سے اونچا تو یہ ہے یہ تمہارا ہے ہی نہیں, دے دو. نمبر دو یہ کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو قرض حسنہ دے دو. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے, فارسی کا ہے, ادربا آخر چمی جائے فتن کس نداند لذت قرض حسن. ربا کے پیٹ سے تو سوائے خباستوں کی اور کوئی شے برآمد ہو ہی نہیں سکتی. یہ ام الخبائث ہے, فتنے. لوگوں کو معلوم نہیں کہ قرض حسن کے اندر کیا لذت ہے. آپ کے پاس کچھ سرپلس ہے, آپ کا ایک بھائی ہے وہ کام کر سکتا ہے, اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے, دے دیجیے اس کو, وہ اپنی گاڑی چلا لے, چلا کر آپ کو آپ کا اصل واپس کر دے. اب بولتے ہیں دے دیجیے, وہ کام کرے گا, جاب اپارچونیٹی بنے گی. معاشرے کے اندر ایک شخص جو جاب لیس تھا وہ اب جاب پر ہے, اس سے آپ کی بحثیت مجموعی جو اکانومی ہے وہ بوسٹ اپ ہوگی. آپ بھی تو اسی معاشرے میں ہیں, آپ بھی اسے بینیفٹ کریں گے. لیکن چلیے اتنی اونچی آپ کے ذہن کی رسائی نہیں ہے, دینے کو تیار نہیں آپ, تو قرض حسن کر لی. اس سے لوور لیول صرف ایک ہے, لیگل لیول پر وہ بالکل جائز ہے, اسپرچل لیول کے اعتبار سے وہ مکروہ ہے, جس کا نام مزاربت ہے. لیگل لیول پر بالکل جائز, 100% جائز ہے. لیکن چونکہ دو اسپرچل لیولز کو چھوڑ کر آپ اس پر آ رہے ہیں نا نیچے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سرپلس سرمایا ہے آپ اپنے بھائی کو دیجئے وہ کام کرے, اگر لاس ہو جائے تو ٹوٹل آپ بیئر کریں, اسے اس میں سے کچھ بھی اس کے اوپر ضمان نہیں ہے, ضمانت نہیں ہے, اس پر کوئی جرمانہ نہیں, اس کی محنت گئی آپ کا سرمایہ نہیں. ہاں اگر کمائی ہو جائے تو کچھ اس میں سے آپ لے لیجیے, اٹس ناٹ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. یہ در حقیقت لاس پورا کا پورا کیپٹل والے پر. ہاں اگر پروفٹ ہے تو شیئر کیا جا سکتا ہے ورکر میں اور کیپٹل میں, اس سے نیچے اترنے کی اسلام میں گنجائش نہیں. آپ یہ کہیں کہ میرا یہ سرمایہ یہ کمائے گا 10% 15% جو بھی ہے, میں کوئی رسک لاس کا لینے کو تیار نہیں, مجھے تو فکس پروفٹ ملنا چاہیے. یہ شے جس کا نام سود ہے, اور جتنی حرام شے ہمارے دین میں سود ہے اتنی حرام اور کوئی چیز. زنا بہت بری شے ہے, اس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں آیا. سود وہ شے ہے واحد, فاضلو بحرب من اللہ و رسول, باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف. اور حضور نے فرمایا الربا 70 خوباً, سود کے اس گناہ کے 70 حصے ہیں. اے سروحا, ان میں سب سے ہلکا, چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, اے سروحا ان میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے اَن کی ہر رجل و امہ, کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری. اب آپ اکاؤنٹنگ کر لیجئے, ریشو پروپورشن جوڑ لیجئے. یہ سود در حقیقت سرمایہ کو چین کرنے کی, اسے زنجیر ڈالنے کی واحد شکل. میں بلکہ یاد آ رہا تھا مجھے, ایچ جی ویلز نے جو ہسٹری آف دی ورلڈ لکھی ہے, دو کتابیں اس نے لکھی ہیں, ایک شارٹ ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ ایک جگہ پر بڑی خوبصورت بات اس نے کہی ہے رومن امپائر کے سمجھ میں, کہ اس رومن امپائر اور رومن سیویلائزیشن سے قبل دنیا میں کرنسی نہیں تھی, سارا معاملہ بارٹر تھا, تبادلہ ہے. ایک شخص کھیت میں کام کر رہا ہے, اس نے گندم اگائی ہے, ایک شخص بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر کپڑا بن رہا ہے, پھر وہ اپنی نیڈز ایکسچینج کر لیں, نو کرنسی, اتنے گز کپڑا اتنا وزن گندم. تجربے کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کرنسی ایجاد ہوئی تو انسان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس نے کتنی بڑی لعنت کا توق اپنے گردن میں پہن لیا. اس لیے تو کپڑا کتنا سٹور کر لے گا کوئی, اور گندم کتنی رکھ لے گا اپنے پاس, کب تک رکھ لے گا. لیکن ایک تولہ سونا اگر مساوی ہو جائے اتنے من گندم کے, تو سونا تو رکھا جا سکتا ہے اپنی تجوری میں. پرچیزنگ پاور ایک جگہ پر کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. یہ پرچیزنگ پاور جو ہے یہی مارکیٹ کو جب چاہے ادھر جب چاہے ادھر, اوپر اٹھائے نیچے گرائے, ہاتھ میں وہ طاقت آ گئی. اس کی اگلی لعنت ہے سود, گھر بیٹھے آپ کوئی کام نہیں کر رہے, آپ نے ڈیفنس سرٹیفکیٹ خرید لیے ہیں کبھی کسی موقع پر 1 کروڑ کے, اور آپ کو پیسے آ رہے, آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو پروپوزیشن ہے در حقیقت یہ ہے کہ جس کو ابالش کر کے اسلام نے سرمایہ کو زنجیر ڈال دی اس کے پاؤں میں. کرو دوڑو ضرور, لیکن یہ نہیں کہ بگٹ دوڑ پڑو, سرمایہ کاری ہو سرمایہ داری نہ ہو. آئیے کھل کر کام کیجئے, محنت کیجئے, سود نہیں جوا نہیں, دو چیزیں, ادھر کی دیوار ادھر کی دیوار. اب دیکھیے جوا بھی اصل میں ہے کیا, اصل میں تو انسان کی دو چیزیں ہیں پروڈکشن میں کہ جو پورے طور پر بروئے کار آئیں گی, اس کے بغیر کوئی پروڈکشن ہے ہی نہیں, سرمایہ اور محنت. تیسرا ایک فیکٹر بزنس میں آتا ہے, چانس کا بھی آتا ہے, سرمایہ محنت چانس. اسلام نے کیا کیا ہے, سرمایہ کو کنٹرول کیا, محنت کو پروٹیکشن دی, محنت کو اتنا رفو دیا ہے کہ الکاسب و حبیب اللہ, کمانے والا محنت کرنے والا حلال سے کو روزی حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا, کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے ہاتھ سے محنت اور مزدوری کی, اور آپ فرماتے ہیں میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بھیڑیں بکریاں چراتا رہا ہوں. اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم, حضرت موسیٰ نے بھی 8 یا 10 برس جو ہے وہ مزدوری کی تھی. محنت کو پروٹیکشن دیجئے, جیسے مضاربت میں آ گیا لاس ہو گیا سارا کیپٹل اس پر, محنت والے پر نہیں. اور چانس کے فیکٹر کو, پیور چانس, یہ بھی حرام داؤ لگا رہے. یہ داؤ جو ہے محض چانس کی بنیاد پر جوا حرام. محنت کرو بھائی, کوشش کرو, جہد کرو. وہ ریفلز چل رہے ہوں یا کچھ اور چل رہے ہوں, بڑے بڑے اشتہارات ہیں, 10-10 روپے کا ٹکٹ 100-100 روپے میں, 1000-1000, اس لیے کہ شاید 10 لاکھ کیا کہنے ایک دم ہو جائے 20 لاکھ. محنت نہیں, داؤ, اس ایلیمنٹ کو حرام. جہاں بھی یہ دو چیزیں آئیں گی اتنا ہی اس کے اندر حرام کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے گا. فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ شکلیں جہاں جہاں گی, یہ دو پرنسپلز ہیں. ایک بڑا پیارا قول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ چونکہ سود کی آخری حرمت جو ہے سن 9 ہجری کے اندر یہ آیت نازل ہوئی, آپ نے فرمایا کہ سود کے حرمت کی آیات کے نازل ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد حضور کا انتقال ہو گیا. ہم پورے طور پر نہیں سمجھ پائے تھے کہ سود کا کہاں کہاں ہماری جو معیشت ہے اس میں کہاں کہاں اس کا عمل دخل. لہذا نتیجہ کیا نکالا, فدور ربا وریبا. دیکھو مسلمانوں, سود کو بھی چھوڑ دو اور جہاں سود کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دو. اس کے اعتبار سے ان دو پرنسپلز کو سامنے رکھ کر ساری پروپوزیشنز کو جو ہے آپ ورک کریں گے, اینالائز کرنا ہوگا. آج اصل میں ہمارے تجارت میں, کاروبار میں, انڈسٹری میں, لین دین میں, ہر جگہ پر, کیونکہ یہ ریفرنس ہے ہی نہیں کہ کیا شے حلال ہے کیا حرام ہے, لہذا وہ چیزیں گچ گئی ہیں. یہ تو جب ایک عزم مصمم ہو جائے اور پھر یہ کہ مجبوری یہ آتی ہے, ایک آدمی کیا کرے, ایک نظام ہے, ایک اکیلا چنا بھار کو پھوڑ نہیں سکتا, اس نظام میں سانس لینا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ خواہ کوئی شخص براہ راست سود سے بچ جائے, سود کے دخان سے نہیں بچ سکے, دھواں تو جائے گا اس کے اندر. جیسے کہ کبھی اگر 10 سسپینشن ہو جائے فضا میں تو آپ کیسے بچیں گے, یہ ہے تو ہی ہے, سانس لیے بغیر زندگی نہیں, سانس لیں گے تو وہ تو ڈسٹ جائے گا آپ کے اندر, لنگس کے اندر. اسی طرح سود لا محالہ جائے گا تمہارے. وہ آج ہم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, کوئی ایک شخص کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ سود سے 100% پاک ہے, گندم کا کوئی دانا پاک نہیں اس کے. لیکن یہ کہ اس وقت ہم اصولی بات کر رہے ہیں, اسلام کے نظام کو سمجھیں کہ اسلام نے دو کام کیے, کیپٹلزم کے جتنے بھی پازیٹو ایلیمنٹس ہیں وہ جمع کر دیے, محنت کرو, کام کرو, تمہاری اونرشپ ہے, ایک لے لی جائے گی, باقی تمہارا ہے. اف یو وانٹ ٹو ریٹین اٹ یو کین ریٹین اٹ. وہ تو اسپرچل لیول ہے کہ دے دو, نہیں دینا چاہتے تو نو بڈی ول فورس یو. حضور کا کمال تو یہ ہے کہ آپ کی پوری بدنی زندگی آپ کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی کی زندگی تھی, ہر وقت جنگ کا خطرہ, لیکن آپ نے کبھی ایمرجنسی نافذ نہیں کی, کسی صحابی سے زبردستی کچھ نہیں دیا. اپنی برتی سے لاؤ بھائی, اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر ایمرجنسی کی انسان کچھ نہیں, صرف آپ فورس نہیں تھا کہ جب یہ بہت ہی زیادہ شارٹیج ہو گئی تھی رسد کی, کچھ نہیں تھا کھانے کو, آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ بھائی, پھیلا لو اور سب بیٹھ کے کھاؤ. لیکن یہ کہ آپ نے کبھی بھی زکات سے زیادہ, کوشش سے زیادہ کبھی فورس کر کے نہیں دیا. اگرچہ ہمارے فقہا کے ہاں یہ اصول موجود ہے کہ اگر کسی وقت حالات ایسے ہو جائیں کہ صرف زکات اور عشر سے فقراء اور غرباء کا جو ہے ضرورت پوری نہ ہوتی ہو تو جبرن بھی مزید لیا جا سکتا ہے سرمایہ والوں سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس آزادی کو برقرار رکھا, اس یور اول آپشن. اللہ کے ہاں زیادہ لینا چاہتے ہو لے آؤ, نہیں تو رکھو اپنے پاس. اور وہ قانون جو ہے وراثت کا وہ بھی موجود ہے, وہ آپ کے اولاد کو چلا جائے گا, منتقل ہو جائے گا. ایک طرف وہ کامل نظام ہے قانونی سطح پر جس نے انٹرنل مینجمنٹ کی ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، جو آج کی کیپیٹلزم نے بھی اپنے اندر پیدا کیا. دوسری طرف اصل سے جو ایکسکلوسو ہے اسلام کی، وہ یہ حلال اور حرام، جوا نہیں، یہ فارورڈ ٹریڈنگ، چانس لینا. ظاہر بات ہے وہ وہی لے سکتا ہے جس کے پاس بہت فاضل سرمایہ ہو، عام آدمی تو نہیں کر سکتا وہ کام. اور اس میں دیا لیا لیا دیا، نہ کچھ لیا نہ کچھ دیا، وہ خام خواہ جو ہے وہ چیز جو ہے ہینڈ چینج ایکسچینج کر رہی ہے اور اس کے اوپر ردے چڑھتے جا رہے ہیں. اصل میں تو جائے گا وہ سارا کا سارا جو ہے کنزیومر پر جائے گا، سرمایہ دار بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں اپنی جگہ پر، جو بھی ردے چڑھ رہے ہیں پروفٹ کے، آخر کار کہاں سے آئے گا وہ؟ دی کنزیومر ہیز ٹو پے. یہ سارا جو ہمارا معاشرے کا نظام ہے، در حقیقت یہ دو حکم اسلام کے، سود حرام، شارٹ آف دیٹ کم آن ورک، محنت کرو، شراکت ہے 100% جائز، مل کر کام کرو، مل کر کوشش کرو. شراکت کی بہت سی قسمیں ہیں، پارٹنرشپ ہے، مزاربت کے ایک شخص کام کرے اور دوسرا نہ کرے، اس کی شکل وہ ہے. اب اسی کو میں صرف دو باتیں اور عرض کروں گا، اس کے بعد کریے سوالات کے حوالے سے انشاءاللہ بہت سے جو کہیں خلا ہیں گفتگو میں وہ پر ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ زمین کا معاملہ کیا ہے. پاکستان کی بنیادی طور پر اب بھی ہماری اکانومی تو ایگریرین ہے. زمین کے بارے میں یہ مزارعت، ایک شخص اونر ہے زمین کا، وہ اپنی کوٹھی میں ایئر کنڈیشن بنگلے میں جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، ہاری کام کر رہا ہے، کسان کام کر رہا ہے، اور اس کی یافت میں سے وہ جاگیردار زمیندار لے گیا. دس از 100% سود. بدقسمتی سے اس میں چونکہ ایک اختلاف کچھ ہمارے ہاں چلا، اور اس کی وجہ سے عام طور پر تصور یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے، مزارعت، ایبسنٹی لینڈ لارڈزم. اسے مزاربت پر کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں، مزاربت یہ ہے نہیں، اس لیے کہ ایک شخص کا جو کیپیٹل تھا اگر اس نے کسی کو دیا ہے اور لاس ہوا ہے تو کیپیٹل پر گیا سارا. زمین جو کی تو ہے، فصل نہیں ہوئی تو کیا ہوا، اس کا اصل کیپیٹل محفوظ رہتا ہے، وہ زمین ہے موجود، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اس لیے یہ مزاربت نہیں ہے، یہ سود ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہر نوع کی مزاربت، اینی فارم آف ایبسنٹی لینڈ لارڈزم از حرام مطلق. یہ ان کے دو شاگردوں کا فتویٰ ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد، وہ دور بھی چونکہ وہ آ گیا تھا، بنو عباس کا دور، اب وہ ملوکیت اسٹیبلش ہو چکی تھی، اور ملوکیت کے تو پلرز جو ہے وہ فیوڈلزم ہے، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، 5,000 منصبدار، اپنے علاقوں کے وہ جاگیردار ہیں، وہ مالک ہیں وہاں کے، لارڈز اینڈ بیرنز، ہر جگہ تھا، یہ ایک ہی نظام تھا، چاہے یورپ کہہ لیں، ایسٹرن ویسٹ، ایک ہی نظام تھا، اوپر بادشاہ ہے، نیچے جاگیردار ہے، باقی جو ہے رعیت ہے، کمی کاری ہے، کوئی ان کے حقوق نہیں، جس طرح چاہے وہ جاگیردار لوٹے کھسوٹے، اپنا حصہ بھی رکھے اور بادشاہ سلامت کو بھی بھیجے. یہ نظام جب اسٹیبلش ہو گیا، اب اسٹیبلش نظام کے بعد کچھ نہ کچھ اس کے جواز کے لیے رول آف نیسیسٹی اور لا آف نیسیسٹی کے تحت آپ کو جواز نکالنا پڑتا. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ مارشل لا کو کنڈون کرتے ہیں، بھائی کیا کریں. آپ مجھے یاد آ رہا بڑا لطیفہ تھا، ایوب خان صاحب کے زمانے میں جب پہلا مارشل لا لگا ہے، تو وہ جو ایک نام ابھی ذہن سے نکل گیا، جسٹس تھے، بہت عمدہ تقریریں انہوں نے اس زمانے میں کی، کیانی، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا، مس فارچونز نیور کم الون بٹ دس ٹائم دے ہیو کم ان بٹالینس. اب جب بٹالین آ جائے تو کیا کرے گی؟ وہ تو رول آف نیسیسٹی ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا. کیا وہ 90 دن کے پھر وہ 9000 دن بن جائے؟ بن جائے. یہ ہے اصل مسئلہ جس کی وجہ سے کہ انہوں نے شرطیں لگائی، کاشتکار کے حقوق کو کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دی. بیج ضرور زمیندار کا ہونا چاہیے تاکہ اس کا بھی تو کچھ، اگر فصل خراب ہو جائے تو کچھ تو لاس اس کو جائے، جانور اس کے ہونے چاہیے. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے ایبسنٹی لینڈ لارڈزم اور مزارعت کو کچھ جواز دیا. لیکن فقہ حنفی شروع تو ہوئی ہے امام ابو حنیفہ سے، امام اعظم تو وہ ہیں، ان کے نزدیک حرام مطلق ہے. دوسری طرف امام مالک، امام دار الحجرہ، وہ بھی اس کو حرام مطلق کہتے ہیں. یہ دو ہمارے ہاں لائنز ہیں، ایک جن کا زیادہ بنیاد قیاس پر ہے، ایک وہ جن کی زیادہ بنیاد روایت پر ہے. امام مالک کے شاگرد پھر امام شافعی ہیں، پھر ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، یہ ایک لائن ہے. امام ابو حنیفہ وہ قیاس اصحاب الرائے کہلاتے ہیں. ان دونوں سلسلوں میں جو ٹاپ پر ہے امام مالک بھی اور امام ابو حنیفہ بھی، وہ مزارعت کو حرام مطلق ہے اور گویا کہ وہ سود پر قیاس کیا جائے. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو کمیونزم ایک ریئیکشن کے طور پر آیا تھا اور اس کے اندر جو بھی ایک آزادی گئی، آزادی کے رسیا پرندے دانشور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے روس کو چھوڑ کر امریکہ کی طرف، ویسٹ کی طرف، اس کا ایک سنتھسس ہوا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اسکینڈینیوین سوشلزم. ڈیموکریسی بھی ہے، آزادی بھی ہے، مغربی وہ تصورات آزادی کے، لیکن ویلفیئر کے لیول کو بہت اوپر لے گئے. اس اعتبار سے میں مانتا ہوں کہ گیو دی ڈیول از ڈیو، ماننا پڑتا ہے کہ انسانیت کی معراج پر پہنچ چکے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو ویلفیئر پر زندگی گزارتے ہیں ان کے بچے بھی وہی تعلیم حاصل کرتے ہیں جا بلینئرز کے بچے پر، ان کو بھی علاج وہی ملے گا جو بلینئرز کو ملے گا یا ملکہ کے کو ملے گا. ڈنمارک میں مجھے معلوم ہوا وہاں جب جانا ہوا کہ صرف ملکہ جو ہے وہاں کی اس کو 2 فیسلٹیز حاصل ہیں، ایک ہاسپٹل میں اس کا کمرہ ریزروڈ ہے اسپیشل اس کا، اور ایک اس کے پاس ایک وہ کشتی ہے جس میں وہ سیر کر لے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی اس کا بچہ بھی وہیں پڑے گا جہاں سب پڑھ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے آزادی کا بلینک، ویلفیئر کا یہ لیول. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ سسٹم بھی زندہ نہیں رہ سکتا، یہ مر جائے گا اور اس کے آثار وہاں ہیں. وہ اس لیے کہ جب ویلفیئر کا لیول آپ یہاں لے آئیں گے پھر زیادہ محنت کرنے کا جذبہ کہاں رہ جائے گا؟ آپ کا بچہ بھی وہی پڑھ رہا ہو ایتیسن کے اندر اور آپ کو بھی علاج مل رہا ہو جو بھی بڑے سے بڑا کلینک ہو سکتا ہے ملک کے اندر جو بھی ہے، تو پھر آپ کے لیے تو اب 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے کپڑے چاہیے نا، کاہے کے لیے محنت کرے آپ؟ معاملہ وہاں پر بھی گر رہا ہے اور اب تک وہ اگر سسٹین کر گئے اپنے آپ کو تو اس لیے کہ وہ ڈیفنس پر کچھ خرچ نہیں کر رہے. امریکہ نے ایک امبریلا فراہم کیا، امریکہ 3rd ورلڈ کا خون چوس رہا ہے اور جو بھی نیٹو کا امبریلا تھا اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کا ایکسپینڈیچر ادھر کچھ نہیں ہے، لہذا وہ ابھی تک سسٹین کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی طبع انسانی کی ایک کمزوری ہے جسے اگنور کر رہے ہیں. اسی لیے اسلام کا یہ نظام ذہن میں رکھیے، اگرچہ یہاں پر صدقات اور زکات کا نظام ہے لیکن کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ یہ اوساخ الناس ہیں، لوگوں کا میل کچیل ہے، تمہاری غیرت کے منافی ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. گو اینڈ ورک. وہ ایک صحابی آئے تھے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ مجھے بھی صدقہ خیرات آپ نے فرمایا، کچھ ہے وہ باتیں آپ نے پڑھے نہیں. کوئی ایک برتن تھا، کوئی ایک کپڑا تھا، کوئی ایک چیز، کہا جاؤ اس کو بیچاؤ اور اپنے دستے مبارک سے وہ منگا کر کلہاڑی کا پھل، اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگا، جاؤ لکڑیاں کہیں سے کاٹ کر لاؤ اور بیچو، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. الید العلیا خیر من الید السفلی، دیکھو اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اپنے اوپر، اپنے خاندان پر زکات و صدقات حرام. یہ تو بدر حقیقت ہیومن ڈگنیٹی کے منافی ہے کہ آپ خیرات پر گزارا. اسلام نے یہ لیول رکھا. اگر وہ لیول آپ زکات کا لے آئیں اس اور ان ویلفیئر کو اس لیول پر لے جائیں، وہی ہیومن ویکنیس آئے گی جس کو ختم کر دیں، پھر کام کیوں کرے آئے. اس لیے یوں سمجھ لیجئے اس وقت دنیا میں نظام ایک ہی ہے، دوسرا نظام اب میدان میں نہیں رہا. اور یہی یوفوریا ہے امریکہ میں اس وقت. اب تو سول سپریم پاور ہے، مقابلے میں جو تھا وہ تو گھٹنوں کے بل پڑا ہوا روس. آمد منار کفال آئی سروے، نظام بھی ختم ہو چکا ہمارے مقابلے میں جو تھا. باقی یہ کہ اور کوئی ذرا سا سر اٹھائے گا کچل دیں گے. ہمارا نظام، ہماری تہذیب سپریم ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت نظام دنیا میں صرف ایک ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس نے ساری ہیومن ویکنیسز کو خوب ایکسپلائٹ کیا. اس کے مد مقابل اگر آنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ صرف ایک نظام ہے، اور وہ اسلام کا ہے. وہ اس وقت کہیں نہیں ہے، ایک انچ زمین نہیں دنیا میں جہاں وہ نظام ہے. اور یہ نظام پیچ ورک کے ذریعے سے نہیں آ سکتا. اٹ نیڈز اے ٹوٹل ریولیوشن. یہ سارا نظام جب تک کہ ٹوٹ پھوٹ کر اثر نو تعمیر نہ ہو. اس لیے میں نے کہا تھا شاہ ولی اللہ نے پہلی مرتبہ لفظ نظام استعمال کیا تھا، فرق کو کل نظام ہے. اس پورے نظام کو توڑنا پھوڑنا پڑے گا. یہ پیچ ورک اور کچھ ادھر ادھر سے مرمت، کچھ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ، 11 برس ضیاء الحق صاحب کے نکل گئے اور وہی کنٹینیوس ہو رہا. اب تو یہ کہ شریعت بل کے نام پر سود کے تسلسل کو شریعت بل کے نام پر جو ہے اس دھڑلے کے ساتھ بات جو ہے پہلے کبھی نہیں کہی گئی. چنانچہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا لاہور کے بعد اخبارات میں انسرشن کہ ہمارے ہاں سودی لین دین پہلے بھی جاری تھا اور گویا کہ اللہ سے خاموش جنگ جاری تھی. اب جو کچھ ہے وہ در حقیقت دھڑلے کے ساتھ، بربلا ڈنکے کی چوٹ اعلان کے ساتھ، اللہ کے خلاف اعلان جنگ. تو ہم تو بہت ایک خطرناک راستے پر چل رہے ہیں. اس اعتبار سے ایک ہی نظام ہے، اس میں وہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی وہ برج کرنے کا ذریعہ بھی ویلفیئر بھی ہے، لیکن وہ ویلفیئر ویلفیئر ہی ہے. اسے اس مقام پر نہیں لایا گیا ہے کہ وہ اس سے انسان کے اندر کام کرنے کا جذبہ جو ہے سر پڑ جائے، باقی سرمایہ کو چینج کر لیا. آئے کام کرے لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ. یہ لفظ آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کے زمانے میں کنٹرول ڈیموکریسی کا تصور تھا. اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم. کیپیٹلزم کے سارے فلسفیانہ پہلو موجود، لیکن یہ کہ کنٹرول سے سود جوا حرام. آؤ اس میدان میں محنت کرو، کوشش کرو، ڈیمانڈ سپلائی، انیسیسری کنٹرولز، اس سے خامخواہ بے ایمانی پیدا ہوتی ہے. آپ اس کو چلنے دیجئے. کنٹرول جو اللہ نے کر دیا، سود جوا حرام، باقی آؤ کام کرو. اور اس کے اندر انٹرنل مینجمنٹ، اس کا راستہ رکھ دیا زکات کے راستے سے. یہ ہے میرے نزدیک اسلام کا نظام. میں نے آیت جو پڑھی تھی اب صرف چند منٹ بیان کروں گا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اب دیکھیے سارا معاملہ اسلام کا جو اس پر بیسڈ ہے، پہلے آپ رسالت کو مانیں، یہ مانیں کہ اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ کو مانیں، آخرت کو مانیں. یہ ساری چیزیں پری ریکویزٹ سے یہ پوری ہو تو اسلام کے نظام کی بات کی ہے، ورنہ خام کا اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری. کس لیے اتاری؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. معاذر سوشل لیول پر بھی ہے. شاید یہاں پہ ایک وہ پیکٹ تقسیم ہوگا, اس میں ہم نے وہ چار ورقوں کا ایک کتاب کا سار, پڑھیے گا اس کو, کہ یہ عدل و قسط جو ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں. سوشل لیول پر بھی ایک عدل ہے, بائی برتھ نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا, یہ نہیں کہ برہمن اونچا اور شودر نیچا. بائی برتھ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. سوشل لیول پر اکویلٹی آف ہیومن بینگز, آل ہیومنز آر ایکول. نمبر دو, سیاسی سطح پر تمیز بندہ و آقا فساد آدمی. تم سب اللہ کے بندے ہو, ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو, برابر ہو. المسلم و کفو لکل مسلم ایٹ پولیٹیکل لیول, سوشل لیول ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے بالکل مساوی. امروہم شورا بینہم, جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں سر تسلیم خم کرو, جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا واضح حکم نہیں ہے, یہ اللہ نے تمہاری ڈومین تمہارے اختیار میں دے دیا ہے, مشورے سے طے کرو. کوئی اتھارٹیٹیو انداز اس میں اختیار کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں. اور اکنامک لیول پر کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ اور دولت تمہارے ایک طبقے کے اندر ہی گردش کرتے ہیں. اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, یہ اس کا آبجیکٹو ہے, اور اس آبجیکٹو کو اچیو کیا اس طریقے سے جو میں نے بیان کر دیا. لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ آسانی سے ہونے والی بات نہیں ہے. انزل الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. یہ باسن شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. صرف سرمن سے ماننے والے نہیں ہیں, جو بادشاہ بنے بیٹھے ہو وہ آسانی سے چھوڑ دیں گے. آپ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا چاہتے ہیں, جو ایکسپلائٹ کر رہے ہو جاگیردار, وہ تو زری ٹیکس لگانے نہیں دیتے. ایک بیچارہ لیکچرر ساری عمر پڑھ پڑھا کر تنخواہ لیتا ہے, ایز سورس انکم ٹیکس اس کا کٹ جاتا ہے. یہ جاگیردار ملک کے مالک, زری ٹیکس کوئی نہیں لگا سکا, نہ بے نظیر لگا سکے, نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا. اس لیے بھی نہیں لگا سکتے تھے, اس لیے کہ خود فیوڈلس تھے. دے کڈنٹ آؤٹ گرو دیئر فیوڈلس کنگ, لیکن وہ نہیں لگا سکیں گے. اولڈ صاحب نہیں لگا سکے, نہیں لگا سکتے. حالانکہ وہ فیوڈل تو نہیں تھے, بارہ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے تو ایک مکمل ٹوٹل ریولیوشن ضروری ہے, اس کے بغیر یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا. انزل الحدید, اگر محض سرمن سے اور محض واعظ سے اور تعلیم سے اور نصیحت سے انقلاب برپا ہو سکتا, تو محمد الرسول اللہ کسی ایک انسان کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے خون کا. ان سے بڑا کون واعظ ہوگا, کون مربی ہوگا, کون مزکی ہوگا, کون معلم ہوگا, کون مبلغ ہوگا. انہیں بھی ایک وقت آیا کہ تلوار ہاتھ میں لینی پڑی ہے. واعظ تبلیغ تعلیم سے اس معاشرے میں سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیا, ان کو بٹ کر, جیسے کہ کوڑا بنایا جاتا ہے رسی کو بٹ کر, آرگنائز کر کے ایک طاقت بنایا, ایک انقلابی قوت, ریولیوشنری فورس, حزب اللہ, اللہ کی پارٹی. اور وہ کوڑا دے کر مارا معاشرے کے اوپر, شیٹر کیا اس نظام کو. انزل الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. تو یہ باسن شدید, اس میں جنگ کی بڑی صلاحیت ہے, اسلحہ بنتا ہے. وہ منافع و انداس, لوگوں کے لیے کچھ اور بھی فائدے ہیں, پھکنی چمٹا دوا پرات وہ بھی تم بنا لیتے ہو, اصل میں تو ہے تلوار اور نیزے کے لیے اور ڈھال کے لیے. بھلے یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر. اور جو لوگ بگڑے تگڑے باز نہیں آتے ان کے سر کچھ لیں اور انقلاب برپا کریں, تاکہ عدل, انصاف, قسط ایٹ دی سوشل لیول, ایٹ دی اکنامک لیول, ایٹ دی پولیٹیکل لیول, نو ڈسکریمنیشن, نو ریپریشن, نو ایکسپلائٹیشن, وہ نظام قائم کرنے کے لیے یہ انقلابی جدوجہد, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. بارہ برس مکے میں دعوت دی ہے, مارے کھائیں, تکلیفیں جھیلی, صحابہ کو یہ حکم تھا تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا, آرے کھاؤ. دعوت دیتے رہو، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹو. اقبال نے ایک شعر میں جمع کیا اس پورے پروسیس کو، بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. پہلے درویشی ہے، یہ 12 برس کی درویشی ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں لوگ خاموشی سے، بلکہ دعائیں دے رہے ہیں جواب میں. پتھر مارنے والوں کو پھول پیش کرو، یہ فرسٹ فیز ہے. سلیم الفطرت لوگ، جیسے لوہا ہے، لوہ چون اور لکڑی کا برادہ ملا ہوا ہو تو آپ میگنیٹ ہاتھ میں لیتے ہیں، لوہے کو علیحدہ کر لیتے ہیں. 12 برس میں وہاں سے وہ لوہا علیحدہ کر لیا، اب اس لوہے کو ایک بنایا ہے طاقت، آرگنائز کر کے ہسماؤں آتی ہوں نیشن نوبے آرگنائز آل اسلام لا اسلام الا بجباہ. پھر وہ تصادم، اور تصادم کے نتیجے میں وہ پھر نظام ٹوٹل، حق کو کل لے نظام، سارے نظام کو ایک دفعہ توڑیں گے تبھی اس کو نیا ایک نظام وجود میں آ سکتا ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں اور اسی پر بات اپنی ختم کر رہا ہوں. گفت رومی ہر بنائے کون کا باداں کنن، تو ندانی اولاں تعمیر را ویراں کنن. کوئی عمارت نئی بنانی ہے تو پہلے عمارت ڈھانی پڑتی ہے، تب نئی بنتی ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دراصل مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، بلکہ اس کو کس طرح نافذ کیا جائے اور نافذ کرنے میں کیا مشکلات درپیش ہیں اور اس کو کس طرح دور کیا جائے. اس سلسلے میں تمام مسلم حکومتوں کا حوالہ دیا جائے تو نوازش ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ سوال ابھی آخری حصہ میری گفتگو کا نہیں آیا تھا، تب لکھا گیا ہوگا. میں نے عرض کیا کہ نمبر ایک، کہیں پوری دنیا میں اسلام کا یہ نظام نہیں ہے. ریولیوشن ایران میں بھی آیا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک ریولیوشنری پارٹی کے ذریعے نہیں آیا، ایک کانگلومریشن آف پارٹی، لیفٹسٹ، رائٹسٹ، آرتھوڈاکس، لبرلز سب جمع تھے، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ کے اندر سب لوگ جمع تھے، لیفٹسٹ بھی، رائٹسٹ بھی، مذہبی لوگ بھی، سیکولر بھی، مذہبی میں فنڈامنٹلسٹ اور آرتھوڈاکس بھی، اور لبرل ٹائپ آف مذہبی بھی. تو اسی طرح کا فینومینن، اینٹی شاہ فینومینن تھا یہ. یہاں یہ ہے کہ وی اینڈیڈ ان مارشا کو بائی آرمی، وہاں کو بائی کلرجی ہو گیا، کلرجی آرگنائز تھی وہاں. یہی وجہ ہے کہ پھر ان فائٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد بہت کتنے لوگ وہاں بڑے ہیں. اسی لیے وہ کوئی ریولیوشنری چینج اپنے اکانومی میں نہیں لا سکے، لہذا وہاں اس اعتبار سے ریولیوشن ناکام ہو گیا. مذہبی کچھ احکام تو وہاں انہوں نے نافذ کر دیے، لیکن نظام معاشی خاص طور پر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اب تو وہاں پر پھر واپسی کا ایک عمل شروع ہو چکا. اس اعتبار سے میں نے 2 باتیں عرض کی، تو دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں ہے. ہمیں یہ سارا سمجھنا ہوگا، ایک تھیوریٹیکل بات ہے ساری، اس وقت یہ تسلیم کر لینا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ یہ اس طور سے کبھی نہیں آ سکتا جب تک کہ ٹوٹل چینج. اب آپ کے یہاں معاشی نظام کو کیسے بدلیں گے اگر یہاں فیوڈلزم ختم نہیں ہوتا؟ مالک تو وہ ہے، ساری سیاسی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، پھر وہی ہے کہ جن کو اربوں روپے جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. غریب آدمی جو ہے وہ اگر مکان بنانے کے لیے قرض لیتا ہے، نہیں دے پاتا تو مکان ترک ہو جائے، اور ان کے اربوں روپے کے جو قرضے ہیں وہ معاف ہو جائیں. تو کیا کریں گے آپ؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی اے ٹوٹل چینج ان ریولیوشن. ریولیوشن کے لیے پہلی بات ہے وہ کمیٹڈ لوگ کہ جو اللہ، آخرت، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں. پھر وہ جہاد، اور وقت آنے پر جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہو کر میدان میں آئے. سارے سسٹم کو ختم کر کے پھر آپ کر سکتے ہیں. مثلا ایک تصور یہ ہے ہمارے ہاں کہ یہ ساری زمینیں پاکستان کی جو ہیں یہ در حقیقت عشری زمینیں ہیں ہی نہیں. یہ زمینوں کی ہمارے ہاں 2 قسمیں ہیں، عشری اور خراجی. عشری زمین ہوتی ہے کسی کی ملکیت، جب ملکیت ہے وہ خود کاشت کرے گا، اس میں سے عشر دے دے گا. خراجی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے. اس کے اوپر جو شخص کام کر رہا ہے وہ براہ راست خراج دے گا, اس دن خراج جو جائے گا بیت المال میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جب شام اور عراق دونوں ملک فتح ہو گئے, دی فرٹائل کریسنٹ آف مڈل ایسٹ, تو جو ہمارے اس وقت کے مجاہدین تھے انہوں نے کہا تقسیم کر دیجیے, پانچواں حصہ بیت المال کا یہ مال غنیمت ہے, باقی چار حصے ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے. حضرت عمر نے کہا نہیں. بہت دیر تک رد و قضا ہوئی اس پر, اس وقت کی مجلس شورا میں بالآخر سب نے تسلیم کیا حضرت عمر کے آرگومنٹ کو کہ یہ مال فی شمار ہوگا, مال غنیمت نہیں, اور مال فی ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ بیت المال کا ہوتا ہے, بیت المال کی ملکیت ہے زمین. یہ مجھے بتایا تھا جنرل امتیاز صاحب جو کبھی ہوتے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ ملٹری سیکرٹری تھے, پھر یہاں سے سیلف ایکزائل پر وہ چلے گئے تھے, ابوظہبی میں ملاقات ہوئی, تو جو شام کے صدر تھے وہ بھی وہاں پر ایکزائل میں وہیں پر وہ سیٹل تھے. انہوں نے بتایا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم رہی ہے اس کی تمام زمینیں جو تھی اس کے تحت وہ کسی کی ملکیت نہیں تھی, وہ سب کی سب اسٹیٹ لینڈز تھے, اور ان سے خراج سیدھا بیت المال میں جاتا تھا. اتنا ریونیو جمع ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کم سے کم یہ جو غلاظت ہے انکم ٹیکس کی وہ تو ختم ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اسلام میں ٹیکسیشن کی بنیاد بھی اصل میں انکم نہیں ہے, آپ کی جو آپ پوزیس کرتے ہیں وہ ہے. ایک شخص کا پانچ لاکھ کا مال ہے دکان کے اندر, پانچ لاکھ پر اسے زکات دے, یہ نہیں کہ ایک سال میں اس نے اگر ایک لاکھ کمایا ہے تو اس پر وہ زکات دے گا. فرض کیجئے کہ ایک لاکھ گنوایا ہے اس نے سال کے دوران, چار لاکھ ہے تب بھی چار لاکھ کے اوپر دینا ہے زکات, تو اس سے کا نام ہے. ہم نے زکات کو بدنام کر دیا, صرف بینک ڈپازٹس میں سے لے کر, صحیح کہا جنہوں نے کہا, نہیں تو سود میں سے کمیشن لے رہے ہیں آپ, 10% دے رہے ہیں, 2.5% نکال دیا, 7.5% دے دیا, یہ تو زکات ہے نہیں. بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ ہم جب تک وہ ٹوٹل چینج نہیں کریں گے, اگر ہم اس طرح کی فمبلنگ کریں گے اسلام کے نظام کے ساتھ تو مذاق بنوائیں گے, حاصل کچھ نہیں. اسلام ایسا مذہب ہے جو انسانی زندگی کو سہل بھی بناتا ہے. اب ایک نظام سودی موجود ہے تو اس موجودہ نظام میں رہنے کی کیا سبیل ہے؟ دیکھیے دو سبیلیں ہیں, دو راستے دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی, زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بے ساز, زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کر رہا, تم زمانے کے ساتھ سازگاری کر لو, فکشن ختم ہو جائے گی. اور ایک یہ ہے کہ زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز, زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا, تم لڑو زمانے. دو راستے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کہیں کیا کریں, مجبوری ہے, اب تو اس کے سوا راستہ چل ہی نہیں سکتا, کوئی امکان نہیں ہے. اسلام نے اس کے لیے بھی چھوڑا ہوا, سور بھی کھا سکتا ہے آدمی جان بچانے کے لیے. سوچنے کی بات یہ کہ واقعی جان بچانے کے لیے کھا رہے ہو یا عیش کرنے کے لیے کھا رہے ہو, لیکن اس اب ٹو یو, ڈسائڈ کر لے آدمی. ایک راستہ یہ ہے کہ اگر آپ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا, پھر تو آپ کو اسٹرگل کی لائف اختیار کرنی ہے نا, پھر اس کے اندر آرام اور آسائش اور پھلنے اور پھولنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. آخر صحابہ کرام کیا ان کو اگر وہ بیٹھ کے کمائی کرتے تو کمائی نہیں کر سکتے تھے؟ حضور کیا بزنس نہیں کرتے تھے؟ لیکن حکم آیا اب آپ کھڑے ہو جائیے, اب یہ کام آپ کو کرنا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کو گھر بار بھی چھوڑنے پڑے, بیوی بچوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر کے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جو ہے مکے میں گئے کہ نہیں گئے, فیملیز لے کر تو نہیں گئے تھے وہ. ایک دو راستے ہمیشہ دنیا میں رہے, ایک عظیمت کا راستہ ہے, ایک رخصت کا راستہ ہے. ایک اور ہے, اسلام میں معاہدوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری حکومت نے حکومت کی سطح پر ہم نے اپنی کاروباری زندگی میں سینکڑوں معاہدے کیے ہیں جس پر ہم سود ادا کرنے کے پابند ہیں. کیا ہم ان معاہدوں کو یکطرفہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ کام انڈیویجولس کا نہیں ہے, یہ سسٹم کا ہے. انقلاب آئے گا تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, پوری دنیا پھر ان کے ساتھ اثر نو اپنی بات کرنے کے لیے بے چین ہوتی ہے. کتنے پاپڑ بیلے امریکہ نے کسی طریقے سے امام خمینی جو ہے کسی درجے میں کوئی کہیں تو کوئی ہمارے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ابھی کتنا سود ہے کہ جو معاف کیا ہے ایجپٹ کو, پرہسن بلیوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ہمیں کچھ دیتا رہا ہے وہ اپنے پولیٹیکل گین کے لیے دیتا رہا ہے, کوئی ہمارا جو ہے اتنا خیر خواہ اور دہی خواہ نہیں تھا. اگر یہاں ریولیوشن آ جائے تو بالکل وہی بات ہوگی کہ آپ ختم لے لو ان سے جنہیں قرضے دیے گئے تھے, تم نے دیے تھے, ان کے قبروں کو جا کے کھودو اور نکالو. ریولیوشنری رجیم شروع کرتی اپنی بات شروع کی, آج اپنے معاملہ کروا کر. میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ یہ تھا, ان تم تم فلکم روس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حضور نے جب اعلان کیا دیکھو سارے پچھلے اب تک کے معاملات میرے پاؤں تلے ہیں, نظر نہیں ہے آپ نے سارے معاہدے, معاہدے تو پہلے بھی تھے لیکن سارے معاہدے ختم کیا. اگر تم بعد آ جاؤ تو ہاں تمہارا اصل در تمہیں لوٹا دیا جائے گا. ان تم تم فلکم روس و اموالکم, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں. اگر آپ وہ سارا معاملہ سود کا ختم کرے تو آپ کا اصل جو بھی ہمارے ذمہ رہ گیا وہ ہم اپنی سہولت سے ادا کر دیں گے, آگے کا معاملہ اب یہ نہیں چلے گا, یہ ہمارا دین کا مسئلہ. لیکن یہ تو اس وقت کرے نا جب اپنے اندر بھی کرنے کو تیار ہو. کانے تو ہم خود ہیں اندر سے, دنیا سے کیا کہیں. What are your views on the present interest free banking in Pakistan? میں نہیں جانتا کہ کہیں بھی interest free banking پاکستان میں ہے. لیبل بدلے ہیں, جتنے بھی بینکرز ہیں سب تسلیم کرتے ہیں, چاہے اوپن اسٹیٹمنٹ کوئی نہ دے, اپنی سروس کو کوئی بھی ختم کرانے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ قطعاً سود سے فری بینکنگ پاکستان میں نہیں آئی ہے. کھانا حرام ہے, کیا سود دینا بھی حرام ہے؟ بالکل صحیح. سود کا لینے والا, سود کا دینے والا, سود کا لکھنے والا, سود کی گواہی دینے والا, سب پر لعنت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک عمل خبائش ہے جس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے. آپ نے فرمایا زمیندار بیٹھ کر جو کھاتا ہے, کسان کام کرتا ہے, زمیندار کی کمائی حرام ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی, وضاحت کریں. آپ کے جملے سے تو معلوم ہوتا سمجھ میں آ گئی ہے. سوال یہ بتا رہا ہے کہ آپ سمجھ گئے. یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو پسند نہ ہو. کام کرو بھائی, محنت کرو. دوسرے کی محنت جو ہے اس پر پیراسائٹ بن کر نہ بیٹھو. آپ نے فرمایا کہ ایک انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ فرمائیں کہ ہم بھی کیا بندوق ہاتھ میں اٹھا کر جنگ کریں یا پھر کسی طرح اس فرسودہ نظام کے خلاف جدوجہد کریں. اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جواب میں دے چکا ہوں کہ دو فیزز ہوتے ہیں ہر ریولیوشنری پروسیس کے. یو نیور اسٹارٹ ود شوٹنگ. پہلے آپ کو دعوت, تلقین, مارکس کا فلسفہ پہلے پھیلا, اس نے لوگوں کو پوزیس کیا, کنونس کیا, موٹیویٹ کیا, پارٹی بنی, مانشویکس مالشویکس, پھر اسٹرگل ہوئی, جیلوں میں گئے, ساری تکلیفیں اٹھائیں, پھر وقت میں انقلاب آ گیا. یہی معاملہ حضور کا سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. 12 برس تک دعوت, تبلیغ, تلقین, نصیحت, تزکیہ, پیسو ریزسٹنس. تمہاری بوٹیاں بھی کر دیں تو تم بھی ریزسٹ تب بھی نہیں کرو گے. حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالی عنہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر ننگی طریقے ڈال دیا گیا. حالانکہ آپ سوچئے کہ جب آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو ایک دو کو مار کر تو مرے گا. بلی بھی اگر کہیں گھیراؤ میں آ جائے تو وہ آدمی کے اوپر حملہ کرتی کہ وہاں یہ اجازت نہیں. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. اس کے بعد ہے کہ اگر وہ پیسو ریزسٹنس سے کام بن جائے, مثلا ایران میں جو ہوا ہے وہ ایک بہت بڑی ایگزامپل اس اعتبار سے کہ شاہ کے پاس جتنا اسلحہ جمع تھا, یہ کہا جاتا تھا کہ ایشیا میں کسی اور کے کسی ملک کے پاس وہ اسلحہ نہیں. ان کی ساوک, اس کے بھیڑیے, سارے لوگوں نے جھیلیے, تقسیم مصیبتیں برداشت کی, پھر میدان میں آ گئے, ہزاروں کی تعداد میں جانے دے دیے. انہوں نے شوٹنگ نہیں کی. پلیز نوٹ اٹ, یہ تو بعد میں ان فائٹنگ ہوئی ہے ان کی جو ہوئی ہے. شاہ کو اس کا جو بھاگنا ہوا ہے وہ تو اس میں جب لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں جانے دے دی, ادھر وہ تڑپ رہے تھے ان کے لاشیں اور ادھر وہ کانپ رہا تھا بھاگ گئے, اور 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کنویں یار میں. یہ ریولیوشن کا یہ پروسیس ہے. پورا بینکاری سسٹم کے تحت اگر آپ امپورٹ کرتے وقت 100% رقم بھی ایڈوانس جمع کرا دیں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کے سزا کرنا پڑتا ہے. اس مجبوری میں کیا حکم ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے 100% جمع کرا دیں تو انٹرسٹ نہیں ہے.
ڈاکومینٹ وہاں سے آتے ہیں
وہ سستے
میں
انٹرسٹ
لیتے ہیں
5-6 روز کا. نہیں لیکن سارا جواب کیا آپ نے؟ دیکھیے اس میں تو چونکہ جو اس وقت کے معاملات ہیں ان میں جو مجبوریاں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی شخص بھی 100% تو سود سے بچا ہوا نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب 100% سود کے اندر آ بھی جائے. ہوگا یہی کہ جہاں سود زیادہ گاہا ہے اس سے وڈرا کیجیے. جہاں نسبتاً کم ہے. ایک ڈائریکٹ ہے سود کا معاملہ, ایک انڈائریکٹ ہے. ایک آپ ایک کارخانے میں ملازم ہیں لیکن اس کارخانے میں جو ہے بینک کی رقم ہے جو اس کے اندر انویسٹ ہوئی. ایک یہ کہ آپ خود کارخانے کے مالک ہیں اور آپ نے اس سے بینک سے ایڈوانس لے کر آپ نے بزنس کیا, اب فرق پڑ گیا. اس اعتبار سے جہاں اس طرح سے آدمی گریجولی اپنے آپ کو وڈرا کرے گا, بشرطے کہ پھر وہ جو وڈرا کر رہا ہے وہ ایک پازیٹو وڈراول ہو. جیسے کہ آیا نا قرآن مجید میں, اگر جنگ ہو رہی ہو تو پیر دکھانا یا پیچھے ہٹنا دو شکلوں میں جائے گی, متحرفن اور متحیزن. کوئی ٹیکنیکل موو ہے تو پیچھے ہٹا جا سکتا ہے لیکن فرار کی اجازت نہیں. یہ ٹیکنیکل موو اگر ہے کہ آپ ادھر سے وڈرا کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایک ریولوشنری اسٹرگل کے اندر آپ شامل ہو. اس دوران میں اگر کہیں کوئی ملوث آپ ہو رہے ہیں تو آپ کی وہ جو سٹرگل ہے وہ گویا کہ اس کا کفارہ بن جائے گا. آپ اس نظام میں پھلنے پھولنے کی فکر نہیں کر رہے بلکہ جو صرف قوت لایموت ہے وہ لے رہے ہیں اور اپنی توانائی جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس ریولیوشنری سٹرگل کے لیے. یہ پاپولیشن بدل جائے. موجودہ دور میں کرپشن اتنا بڑھ چکا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. اپنا جائز حق لینے کے لیے رشوت دینے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میری وہی رائے ہے جو تمام علماء کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کوئی ناجائز انتفاع نہ کر رہے ہوں, کوئی بھی حکومت کے محصولات سے بچنے کی آپ کی کوئی نیت نہیں ہے, آپ کا جائز حق ہے, اور کوئی شخص جو آپ کی فائل کے اوپر بیٹھ گیا ہے اس کو موو نہیں کر رہا, تو اگر آپ کچھ دیتے ہیں لینے والا گناہگار ہے, دینے والا گناہگار نہیں ہے. اگر سے اس سے اوپر ایک معاملہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں, اپنا نقصان برداشت کریں, فائٹ اٹ آؤٹ, یہ اونچا مقام ہوگا. تاکہ ورنہ تو یہ ہے کہ آپ نے گویا کہ اس نظام کو کسی نہ کسی درجے میں سپورٹ ہی کر لیا. آپ نے دے دیا, مجبوراً دے دیا, اس کو تو اور منہ کو خون لگ گیا. ایک یہ ہے کہ یہ فائٹ اٹ آؤٹ یہ اعلیٰ ہوگا, لیکن یہ کہ اگر مجبوری میں یہ دیا جائے تو یہ رائے جو ہے مجھے اس سے اتفاق ہے کہ اس میں دینے والا جو ہے وہ گناہگار نہیں ہے, لینے والا تو ہے. انشورنس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. انشورنس کی چونکہ بہت سی قسمیں ہیں تو ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا, لیکن بیسیکلی جو انشورنس ہے ایک بڑے لیول پر وہ کیا ہے, میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں. یہ بھی کیپیٹل کے لیے اپنے فیوچر کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش ہے. ایٹ دی کاسٹ آف دی کنزیومر. 110 کروڑ کی فیکٹری لگاتا ہے ماچس کی, جو بھی اس کے اندر اس کے ان پٹس ہیں, اس میں جو بھی اس کا خام مال ہے, محنت لگی ہے, اوپر مینجمنٹ ہے, اس کو سب ڈال کر وہ اس کا پرائس جو ہے اس کی بناتا ہے. اب یہ تو فرض کیجیے آگ لگ گئی کارخانے میں یا شادرے میں تھا, سیلاب آ گیا, نقصان ہو گیا, نیشنل لیول پر تو لاس ہو گیا, لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں لاس برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں. اس نے اس کو انشور کرایا ہے, لیکن انشور کرا کے لیے جو پریمیم دے رہا ہے وہ کوئی اپنے باپ کی جیب سے نہیں لایا ہے, وہ اسی کاسٹ پر ڈال رہا ہے. تو ایٹ دی کاسٹ آف دی کنزیومر وہ اپنے کیپیٹل کا تحفظ کر رہا ہے مستقبل کے. یہ سارے حد کندے در حقیقت اس نظام کے ہیں جس میں اصل شہ تحفظ سرمایہ کا. باقی ایک میوچل فنڈ وغیرہ کے معاملات ہیں, ان کی تفصیل میں ان میں بہت سی چیزیں جائز ہیں. آپ ایک میوچل کوآپریشن کے لیے کوئی نظام بنا لیتے ہیں. اب ان میں یہ دو چیزیں جو میں نے اینڈ پر ایکسپیرینس کی بیان کر دی, اس کے درمیان میں اس پر غور جو ہے آپ حضرات خود کر سکتے ہیں. لیزنگ, ہائر اینڈ پرچیز کیا جائز ہے؟ میرے نزدیک تو جائز ہے. یعنی ہائر پرچیز سے مراد کیا ہے جب تک اس کی وضاحت نہ ہو، لیکن لیزنگ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے مکان کرائے پر دیا ہے. جب انسانی محنت بھی آپ کرائے پر لے سکتے ہیں، آپ نے ایک مزدور کو 8 گھنٹے آپ نے انگیج کیا، وہ محنت کرے گا، اس کی محنت، اس کی کوشش، وہ اینٹیں دھو رہا ہے یا کچھ اور کام کر رہا ہے، اور آپ اسے شام کو 50 روپے دے رہے ہیں، واٹ از اٹ؟ یہ تو لیزنگ ہے. اسی طریقے سے اگر کہ ہمارے ہاں بعض حضرات ہیں، جیسے مثلا یہاں پہ مولانا تحسین صاحب ہیں، اور میں ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں، زمینداری کے موضوع پر ان کی کتاب میں نے شائع کی ہے، اسلام اور زمینداری کا موجودہ نظام اور اسلام، اور میں ان کے ویوز سے اس میں متفق ہوں، لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غالباً کچھ ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں. کرایہ مثلا جو ہے، حدیث میں آیا ہے کہ مکے کا کرایہ جس نے کھایا، من اکل کرا ارض مکہ کا فقط اکل الربا، جس نے مکے کی زمین کا کرایہ کھایا اس نے سود کھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسپیشل بات ہے مکے کی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں آدمی جاتا ہے اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے. وہاں آپ کو معلوم ہے کہ 2 فٹ 6 فٹ کی جگہ چند دن کے لیے رہنے کے لیے کتنے پیسے میں آدمی کو ملتی ہے، سب سے بڑا خرچہ مکے کے اندر وہ بن جاتا ہے. یہ سود ہے سارا کھا رہا ہے لوگ، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم زمین کا کرایہ نہیں کھا رہے، ہم نے تو اوپر کنسٹرکشن کی اس کا کرایہ کھا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو سیلف ڈسپشن ہے. لیکن یہی حدیث ثابت کر رہی ہے کہ دوسری جگہوں پر کرایہ کا معاملہ پھر وہ حرام کے درجے میں نہیں. ان کا طریقہ تجارت کیا تھا، اگر مثالوں سے واضح کر سکیں. اتنے جنرل کوشچنس تو پورے پورے لیکچر کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ کوشچنس تو نہیں. فارورڈ سودے کی کون کون سی شکلیں جائز ہیں اور کون سی شکلیں ناجائز؟ میرے نزدیک اس کو اسلامی فقہ میں کہا جاتا ہے بیع سلم. بیع تو یہ ہے کہ نقد آپ نے ایک شے دی اور دوسری لے لی، کیش دیا اور چیز آپ نے اپنے قبضے میں لے لی. یہ تو ہے در حقیقت بہترین شکل، اور قبضے میں لینا ضروری ہے. ایک بیع سلم ہے کہ آپ کسی سے سودا کرتے ہیں کہ اگلے سال مئی کے مہینے میں میں 1000 گندم آپ سے لوں گا، اور یہ 100 روپے 200 روپے من اس کی قیمت ہوگی. یہ ہے ایک فارورڈ کا سودا. 10% دے کر سودا کریں گے وہ جائز نہیں. اس میں اصل میں ایک اور اصول ہے اسلام جو ہے، اوور ٹریڈنگ جو ہے، کہ آپ کا سرمایہ تو ہے 10 لاکھ کا اور آپ کام کر رہے ہیں 10 کروڑ کا، اس کو انکریج نہیں کرتا. آپ کی جو ریئل جو آپ کا کیپیٹل ہے اس میں کام کیجیے. 10% دے کے سودا کر لیا آپ نے، ٹوٹل ڈاؤن پیمنٹ کا بھی ٹوٹل جتنی ہے آپ کی گنجائش اتنا سودا کیجیے. بہرحال ان میں ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہ بیع سلم کی یہ شکل ہے جو میں نے عرض کر دی. ایک جگہ سے نقد مال لے کر بھی کسی دوسرے، اب یہ تو انہوں نے بہت شکستہ لکھا، دوسری طرف سے جا کر یہ خرید لیجئے، آپ کو میں کمیشن دیتا ہوں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں اس وقت 2 طرفہ کمیشن ہے، یہ حرام ہے. کمیشن ایجنٹ دکان بنا کے بیٹھا ہوا خریدار سے بھی لے رہا ہے، اور پرچیزر جو ہے اس سے، اور جو سیلر ہے اس سے بھی. اس لیے کہ منطق کے خلاف ہے یہ. آپ کسی ایک کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ لکافر کر سکتے ہیں. ایک ہی وکیل مدعی اور مدعا علیہ کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا. تو وکالت جائز ہے، آپ کسی کے وکیل بن کر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس میں سے کمیشن لیں، لیکن یہ ہے کہ 2 طرفہ نہیں. اس میں تو بلکہ ایک میری زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے، لاہور میں ایک دینی دارالعلوم اور ایک بہت بڑے عالم دین تھے، فوت ہو گئے ہیں، میں ان سے ملنے گیا تھا تو حدیث کا درس ہو رہا تھا، میں بیٹھ گیا. ایک ہی حدیث مختلف طرق سے آ رہی تھی، لا یبیع الحاضر للباغی، کوئی کسی جگہ کا رہنے والا باہر والے کا سامان فروخت نہ کرے. اب یہ حدیث کے بارے میں آپ کو معلوم، متن ایک ہوتا ہے، فلاں صحابی سے، فلاں تابعی سے، فلاں سے، یہ ایک سلسلہ حدیثیں، یہ 10 بن جائیں گی، 10 حدیثیں، لیکن متن ایک ہی تھا. سلسلے روایت کے مختلف ہیں لیکن متن سب کا ایک ہی. درس ہو گیا، دعا مانگ لی، جس کو میں نے مولانا سے پوچھا اس صورت میں آڑھت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ فرمایا کہ آڑھت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا آڑھت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اجناس کی منڈیاں ہیں، پھلوں کی ہیں، سبزیوں کی ہیں، وہاں پر لوگوں نے اپنی دکانیں بنائے ہیں اور لانے والے مال باہر سے لاتے ہیں، یہ خریدتا نہیں ہے آڑتی، بیچتا ہے اس کے مال کو اور وہ دونوں طرف سے کمیشن لیتا. انہوں نے کہا یہ حرام مطلق ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اصل میں ان چیزوں میں چونکہ ہمارا ریفرنس ہی کوئی نہیں ہے، جو چیزیں بھی ہمارے ہاں چل رہی ہیں بس چل رہی ہیں، عام طور پر کبھی ہم نے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہیں. تو جب بخیے ادھڑیں گے اور معلوم ہوگا کہ اسلام کے بیسک پرنسپلز کیا ہے، مڈل مین جو ہے اسلام پسند نہیں کرتا زیادہ، ڈائریکٹ سیل اینڈ پرچیز، جتنے مڈل مین زیادہ ہوں گے اتنا ہی در حقیقت ان پروڈکٹیو اس کے اوپر جو ہے کاسٹ کا فیکٹر بڑھتا چلا جائے. منصور بویجا صاحب، آپ نے فرمایا کہ سود مختلف شکلوں میں ہمارے معاشر نام میں تحلیل ہو گیا ہے اور اس کا اندازہ کرنا، دودھ پانی کا الگ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس سے کس طرح بچا جائے، اور جو باوجود ہے کہ اسے برا سمجھتے ہوئے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے بھی اگر کوئی اس کی زد میں آ جائے تو اسلام اور قرآن کے حوالے سے اس کو کوئی سزا ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ یہ دونوں راستے ہیں. اگر تو آپ کا اللہ پر آخرت پر یقین اس درجے ہے تو پھر تو آپ کو اس معاشرے سے لڑنا ہے. یہ بالکل دوسرا ایک رول ہے کہ آپ اس معاشرے کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ یہ حق گریپل وتھ اٹ، آپ کو اس سے ٹکرانا ہے، اس کو بدلنا ہے. پھر آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑے گی. جب جان کی قربانی دینے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے تو ان چیزوں میں تو وہ بہرحال اس سے پہلے تیار ہوتا ہے. اور اگر آپ پیسیولی اس نظام میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ مجبوری کے نام سے جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو ہی رہا ہے. میرا فتوی دینے سے بھی کوئی رک تو نہیں جائے گا. آپ نے سود کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ سود کا لکھنے والے پر بھی حضور نے لعنت کی، کیا بینکوں کے ملازمین اس عمل میں آ جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ سیلف ایویڈنٹ ہے بات. اسی لیے واقعہ یہ ہے کہ بینک کی ملازمت سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اس لیے کہ بینک جو ہے بائی پروپوزیشن یہ سود کی دلالی ہے. کم شرح پر جمع کریں، زیادہ شرح پر دیں، باقی اور جو کام بینک کرتا ہے وہ اس کے ایڈیشنل ہے. بیسک پروپوزیشن تو یہ ہے. اس لیے سب سے گاڑھی جو انسٹیٹیوشن ہے سود کے اعتبار سے بینک اس لیزنگ آف مشینری پرمیٹڈ ٹو سیٹ انڈسٹری، میرے خیال میں جائز ہے. دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں، میں اسلامی فقہ کے ڈیٹیلز کا ماہر نہیں ہوں، یہ میری اسٹڈی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا فنڈامینٹل جو بنیادی چیزیں وہ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے خیال ظاہر کر دیا ہے کہ لیزنگ ہر شے کی ہو سکتی ہے، مشین کی بھی ہو سکتی ہے. جب انسان کی ہو گئی تو اور تو کیا دیں گے؟ کیا تو یہ کہیے کہ کہیں انسان کی بھی نہیں، انسان سے آپ محنت لے رہے ہیں اور اس کو پے کر رہے ہیں. بائنگ آف انڈسٹریل را مٹیریل فار رننگ انڈسٹری از اٹ پرمیٹڈ؟ وائی ناٹ؟ The seller is not in possession of goods at the time he is. یہ دوسری بات ہے کہ جو شخص جو ہے وہ پوزیس کر رہا ہو وہی بیچے، یا اگر فارورڈ ٹریڈنگ اس کی ہے تو سودا کیا تو ٹوٹل پیمنٹ کیجیے.